أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة. مائدة کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، ٹیبل سپریڈ. اس کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو سورة عقود بھی کہا جاتا ہے. جو پہلی آیت میں لفظ آیا ہے اوفو بالعقود، تو اسی وجہ سے اس کا نام دوسرا سورہ عقود بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ہمیں ملتی ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ سورہ مائدہ ان چیزوں میں سے ہے جو نزول قرآن کے آخری دور میں نازل کی گئیں. جو چیزیں اس میں حلال کر دی گئیں وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہیں، اور جو حرام کر دی گئیں ہمیشہ کے لیے ان کو حرام سمجھو. عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ یہ قرآن کی آخری سورت ہے جس میں حلال حرام کے احکامات ہیں. یعنی آخری سورت کون سی والی؟ جس میں کہ شریعت کے احکامات آپ کو حلال حرام والے احکامات ملیں گے. فرمایا یہ محکم ہیں، ان میں نسخ نہیں، ان کا خاص اہتمام کرو. تو جو احکام اس میں بیان کیے گئے وہ دعوت اسلامی کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جب تکمیل دین کا مرحلہ سامنے آ چکا تھا، دین اب مکمل ہو رہا تھا. اب آخری احکامات پر عہد لینے سے مطلب ہے کہ پوری شریعت پر عہد لے لیا گیا. یہ جو چار طویل مدنی صورتیں ہیں، البقرہ، آل عمران، سورہ نساء اور چوتھی ہے سورہ مائدہ، ان کا مرکزی مضمون، ان کی سینٹرل تھیم قانون اور شریعت ہے. تو ہم دیکھیں گے سورہ مائدہ میں بھی یہی مضمون آگے بڑھے گا، شرعی قوانین بیان ہوں گے، کچھ حلال حرام کے قوانین بیان ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بیچ بیچ میں اہل کتاب کا بھی ذکر ہم پڑھتے رہیں گے. اہل کتاب کی غلطیوں کی طرف اس میں توجہ دلائی گئی ہے، اور مسلمانوں کو وارن کرنا دراصل مقصد ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، پہلے بھی امتوں کو شریعت دی گئی تھی، بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی تھی، انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی، انہوں نے کیسے کیسے خیانت کی، کیسی کیسی تحریفات کی. اب اے مسلمانوں، تمہیں حامل شریعت بنایا جا رہا ہے، تم ایسے غدار مت بن جانا، بلکہ پوری وفاداری کے ساتھ اللہ سے کیا ہوا عہد نبھانا، خود بھی قائم رہنا اس عہد کے اوپر، اور دوسروں کو بھی قائم کرنے اور قائم رکھنے کی کوشش کرنا. خود قائم رہنا اور دوسروں کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اجتماعی نظام اسلامی شریعت کے تابع آئیں. جوائنٹ سسٹمز ہیں، اگر سسٹمز اسلامک نہیں ہیں تو لوگوں کا اجتماعی طور پہ دین پہ چلنا ناممکن ہو جاتا ہے. انفرادی حد تک وہ نماز، روزہ، حج، زکات کر سکتے ہیں، لیکن جب نظام پورے کا پورا کافرانہ ہو تو مسلمان اجتماعی طور پہ کلیکٹیولی وہ مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں، شریعت کو کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ تو جب نظام اسلامی نہیں رہتے تو پھر دین دین نہیں رہتا، بلکہ وہ زندگی کے ایک چھوٹے سے گوشے کی حد تک محدود ہو جاتا ہے. دین سیاست سے، معاشرت سے، معیشت سے، معاملات سے کٹ کر اور صرف عبادت کی حد تک محدود ہو جاتا ہے. اور ہم سب خوب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے میں عبادت کتنی دیر کرتے ہیں، اور عبادت سے مطلب ہے رسوم عبادت، ریچولز آف ورشپ. کتنی دیر ہم نماز پڑھتے ہیں، سال میں کتنے دن روزے رکھتے ہیں، اپنے مال میں سے کتنی ہم زکات دیتے ہیں. یہ تو بہت تھوڑا حصہ ہے نا زندگی کا، جبکہ اسلام نے تو ہم کو دین دیا ہے. اسلام تو دین ہے پورے کا پورا. اس کے لیے تو اجتماعی نظام کی ضرورت ہے، کلیکٹو سسٹمز کی ضرورت ہے کہ نظام کو، معاملات کو، سیاست کو، معیشت کو اسلامائز کیا جائے. تو پوری قوت کے ساتھ انسان خود بھی چلے، عبادت سے جو اس کو تقویٰ حاصل ہو اس کو آگے وہ سسٹمز میں کنورٹ کرے. دوسروں کے لیے بھی دین پر عمل کرنا، دین کے دائرے میں رہنا، حلال کمانا، حلال سننا، حلال دیکھنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. اور اس کے لیے پھر جہاد کی ضرورت پڑے گی. تو پوری ثابت قدمی سے اور توکل علی اللہ کے ساتھ آزمائشوں کا اور خطرات کا مقابلہ کرنا. سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, بندشوں کی پوری پابندی کرو. عقد کی جمع ہے عقود, معاہدہ, کوئی پیکٹ, کوئی اگریمنٹ, کوئی کمٹمنٹ جو تم نے کیا ہے اس کو تم نبھاؤ. سب سے پہلا معاہدہ, سب سے پہلا عہد جو ہم نے کیا جب ہم مسلمان ہوئے, ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے ساتھ ہم نے ایک معاہدہ کر لیا کہ اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھیں گے اور تیرے رسول کی ہم اطاعت کریں گے, یہ معاہدہ ہو گیا. تو چونکہ سورہ مائدہ میں کئی شرعی احکامات ہم کو ملیں گے تو یہاں پھر یاد دلا دیا گیا کہ معاہدے کی پابندی کرنا. جو شریعت تم پر فرض کی جا رہی ہے اس شریعت کی تم پابندی کرنا. پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کو انسان خود اپنے آپ سے کرتا ہے. اپنے آپ سے انسان کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے, خود اس کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے, خود سے اس نے ایک وعدہ کر لیا اپنے آپ سے کہ میں نے یہ کام سوچا ہے, میں یہ کام کروں گا. اس کو کرنے کے لیے ول پاور چاہیے ہوتی ہے, قوت ارادی چاہیے ہوتی ہے. اس لیے کہ آپ نے کسی اور سے معاہدہ کیا ہے اور آپ معاہدہ نہیں نبھا رہے, وہ دوسرا شخص مدعی بن کر آپ پر زور ڈال سکتا ہے کہ آپ میرا معاہدہ پورا کیجئے. لیکن جب اپنے آپ سے کوئی کمٹمنٹ کی ہوتی ہے تو کوئی آؤٹ سائڈ پریشر بھی نہیں ہوتا, کوئی بیرونی دباؤ بھی نہیں ہوتا سوائے ضمیر کے دباؤ کے. صرف ضمیر ہی پریشرائز کرتا ہے کہ تم نے کمٹمنٹ کیا ہے, تم نے کہا ہے کہ میں یہ کروں گی, اب تم کو کرنا ہے. تو جو اپنے آپ سے معاہدے کرتے ہو اس کو بھی نبھاؤ. اور اعلی اخلاق مضبوط کردار کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر ول پاور ہو, مضبوط قوت ارادی ہو. جس چیز کا وہ اپنے آپ سے کمٹمنٹ کر لے اس چیز کو پورا کرے. پھر ایک معاہدے کی قسم وہ ہوتی ہے جو ہم سب جانتے ہیں, لیگل کانٹریکٹس ہوتے ہیں, تجارتی معاہدے ہوتے ہیں جو آپس میں لوگ کرتے ہیں, دوسرے سے تجارت کرتے ہیں. پھر کچھ سماجی معاہدے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ نکاح. نکاح بھی کانٹریکٹ ہے نا, ایک طرح کا لیگل ڈاکیومنٹ ہے جو کہ ڈرا کیا جاتا ہے, ایک طرح کا قانونی معاہدہ ہے جو کہ کیا جاتا ہے. باقاعدہ لکھت پڑھت بھی ہوتی ہے ان کے اندر اور یہ کانٹریکٹس کیے جاتے ہیں, ہاتھوں سے سائن کیا جاتا ہے. ان معاہدوں کو بھی نبھاؤ. اور ان معاہدوں کے اندر وہ معاہدے بھی آتے ہیں جو ایک مسلمان ملک کسی دوسرے ملک سے کرے. تو دوسرے ملکوں سے جو تم نے کانٹریکٹس کیے ہیں, معاہدے کیے ہیں, ان کو نبھاؤ. اوفو بالعقود, پوری کی پوری سیاست ساری کی ساری پالیٹکس اس کے اندر آ گئی ہے. اگر تمہارے کسی ملک سے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں, تمہارے سفارتی تعلقات ہیں, تو کیا مطلب کہ تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے نا امن کا ان سے. اب یہ نہ ہو کہ تم اوپر اوپر سے ہاتھ ملا رہے ہو اور نیچے سے ٹانگ سیٹ رہے ہو ایک دوسرے کی, گوریلا وارفیئر چل رہی ہو ان کے ملک کے اندر اور اوپر سے جو ہے وہ سفارتی تعلقات بھی ہوں. یہ نہیں کرنا چاہیے. اوفو بالعقود, جو تم نے معاہدہ کیا ہے پوری طرح سے نبھاؤ. تو کچھ تو ہوتے ہیں ریٹن کانٹریکٹس, لیگل کانٹریکٹس, لیکن سارے معاہدے لیگل نہیں ہوتے, قانونی نہیں ہوتے. کچھ اخلاقی معاہدے بھی ہوتے ہیں, مورل کانٹریکٹس بھی ہوتے ہیں جو لکھے نہیں جاتے, بلکہ وہ انسان کی انسانیت کا تقاضا ہوتے ہیں, ہماری ضمیر کی آواز ہوتے ہیں, ہماری فطرت کا تقاضا ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ والدین اور بچوں کا تعلق. جب ایک مرد ایک عورت باپ اور ماں بنتے ہیں تو جو آپ میں سے پیرنٹس ہیں, آپ کورٹ میں گئے کوئی کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے؟ نہیں گئے نا. تو پھر ہم بچوں کی پرورش کیوں کرتے ہیں, ان کے لیے قربانیاں کیوں دیتے ہیں, کیوں ان کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں, کیوں کھلاتے پلاتے ہیں, کیوں ان کے لیے ہم روتے دھوتے ہیں, کیوں ہم گڑگڑاتے ہیں اللہ کے سامنے ان کے لیے؟ یہ ایک مورل کانٹریکٹ ہے, اخلاقی ذمہ داری ہے, فطرت کا تقاضا ہے. اپنی اولاد کی تربیت کرنا اخلاقی فرض ہے والدین کا. ان کی جسمانی، روحانی، ذہنی ضرورتیں پوری کرنا والدین کا اخلاقی فرض ہے، کرنا ہے ان کو یہ کام۔ اسی طرح والدین جب بچوں کا خیال کرتے ہیں تو پھر وہ بچوں سے کوئی اسٹیمپ پیپر نہیں بھرواتے کہ ہم جب بڈھے ہو جائیں گے تم ہمارا خیال کرنا، تم ہماری خدمت کرنا، آج ہم تم پہ خرچ کر رہے ہیں، اب تم سائن کرو پیپر کے اوپر کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو تم ہم پہ خرچ کرو گے، آج ہم تمہارے مزاج اٹھاتے ہیں، تمہاری بدمزاجیاں برداشت کر رہے ہیں تو تم لکھو پیپر کے اوپر، اسٹیمپ پیپر پہ، کہ ہم جب بوڑھے ہو کے بدمزاج ہوں گے تو تم بھی ہماری بدمزاجی اٹھاؤ گے۔ کوئی ماں باپ سائن کراتے نہیں؟ کرتے تو اولاد کیوں کرتی ہے؟ اس کا اخلاقی فرض ہے، اس کی مورل ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ یہ کرے، اور یہ اس کی فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ پھر اسی طرح پڑوسیوں کا خیال کرنا، غریبوں ناداروں کی مدد ان کا حق سمجھ کے کرنا، ان کے اموال کے اندر حق ہوتا ہے للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کا اور محروم کا۔ کوئی دنیا کی عدالت سزا نہیں دے سکتی اگر آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہ کریں، لیکن ضمیر کی عدالت میں تو مجرم ہوں گے۔ تو یہ ڈکٹیٹس آف دی کانشنس ہوتے ہیں، ضمیر کی پکار ہوتی ہے، اور ضمیر کیا ہے؟ دراصل یہ روح کا نمائندہ ہے، یہ تقوی کا سمبل ہے کہ اللہ کے ہاں تو پکڑ ہوگی۔ اگر دنیا کی عدالت میں نہیں ہو رہی پکڑ ان چیزوں پہ، تم یہ معاہدے انریٹن کانٹریکٹس پورے نہیں کرتے، دنیا میں پکڑ نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں تو ہوگی۔ تو اوفو بالعقود، پختہ عہد لیا گیا۔ اب فوراً ہی جب عقد کا ذکر کیا، کووننٹ کا ذکر کیا، تو اب کچھ شریعت کی پابندیوں کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا احلت لکم بہیمت الانعام، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کر دیے گئے ہیں۔ انعام نعم کی جمع ہے، نون عین میم، کیٹل جس کو کہا جائے، اونٹ بکری اور گائے بھینسیں، یہ اس قسم کے سارے جانور جو کہ جگالی کرتے ہیں۔ اچھا، کیٹل کی دو علامات بتائی جاتی ہیں، انعام کس کو کہیں گے؟ ایک وہ جو کہ جگالی کرتے ہوں، چیو دیر کڈ، ٹھیک ہے، جو جگالی کریں، اور ان کے سم چرے ہوئے ہوں۔ سم چرے ہوئے ہوں سمجھتے، کلیفٹ ہوفز ہوتے ہیں جن میں، بکری کے آپ نے پاؤں دیکھے، اس کا آگے سے پاؤں چرا ہوا ہوتا ہے نا، کلیفٹ ہوتے ہیں ان کے، کلیفٹ ہوفز ہوتے ہیں۔ دو علامتیں یہ ہیں۔ تیسری ہے کہ کچلیاں نہ ہوں، کینائنز نہ ہوں، کینائنز ہوتے ہیں گوشت خور جانوروں کے۔ تو مراد ہے یہاں پر ہربی وورز، ہربی وورز میں سے جو کیٹل ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نیل گائے ہے یا ہرن ہے، یہ سب چیزیں یہ ہربی وورز ہیں، تو یہ انعام کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ بہیما چار ٹانگوں والے جانوروں کو کہا جاتا ہے۔ اب بہیما کیوں کہا جاتا ہے؟ لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کی بولی سمجھ میں نہیں آتی، مبہم ہوتی ہے، بھاں بھاں کر کے بولتے ہیں، تو ان کو بہیما کہہ دیا گیا۔ واللہ عالم، جو بھی الفاظ بنتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو چار ٹانگوں والے جانوروں کو بہیما کہا جاتا ہے، لیکن سارے چار ٹانگوں والے جانور انعام تو نہیں ہوتے، ان میں تو وحشی جانور بھی ہوتے ہیں، جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں، کارنیوورز بھی ہوتے ہیں۔ تو کارنیوورز الاؤڈ نہیں ہے، گوشت خور جانور ان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، سبزی خور جانور ہربی وورز کے کھانے کی اجازت ہے۔ تو جہاں جانوروں کا ذکر کیا، وہاں ہم کو حدیث میں پرندوں کے بارے میں بھی معلومات ملتی ہیں۔ پرندوں کے اندر بھی وہ پرندے حلال ہیں جو کہ اس طرح چرتے چکتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثال کے طور پہ کبوتر چکتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں، اپنی چونچ سے ٹھونگے مار مار کے جو چکتے ہیں وہ الاؤڈ ہیں، جو چونچ سے کھاتے ہیں۔ مرغی، چلو ہم پکا اس کو پرندے کی کیٹیگری میں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مرغی حلال ہے اس لیے کہ وہ چونچ سے دانا چکتی ہے۔ وہ پرندے حلال نہیں ہیں جو کہ اپنے پنجوں کے اندر شکار کو پکڑے، سمجھ آیا آپ کو؟ جن کے کلوز ہوتے ہیں، ذو مخلب کہا جاتا ہے ان کو، ذو مخلب، جن کے لمبے لمبے پنجے ہوتے ہیں، وہ پنجوں سے شکار پکڑتے ہیں، جیسے کہ چیل ہے یا باز یا عقاب، تو وہ پرندے الاؤڈ نہیں ہیں۔ اور وہ جانور الاؤڈ نہیں ہے جو کہ دانتوں سے چیر پھاڑ کر دوسرے جانوروں کو کھائیں، درندہ جن کو ہم کہتے ہیں، وحشی جانور، وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے سب مویشی قسم کے جانور حلال ہیں، الا سوائے کون سے، ما یتلا علیکم، جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے. آیت نمبر 3 کی طرف اشارہ ہے، اس میں چند جانوروں کی قسموں کا ذکر آئے گا، وہ منع ہے. تو اس طرح یہاں پر یہ بات ہم کو بتا دی گئی کہ چند جانور حرام ہیں وہ نہیں کھانے، اور جو حلال ہیں وہ کھانے ہیں. ہر طرح کے ایکسٹریم سے بچا لیا، نہ ہندوؤں کی طرح مطلق گوشت کو حرام کرنا ہے اپنے اوپر کہ گوشت کھانا ہی نہیں، اور نہ یہ ہے کہ تم کتا اور بھیڑیا بھی کھا جاؤ، بے قید ہو کے ہر طرح کا جانور کھا لو، اس کی بھی اجازت نہیں. تو چند جانور ہیں جو بتا دیے گئے. اب ایک کنڈیشن ہے، ایک خاص کنڈیشن ہے جس میں شکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا ذکر کیا گیا ہے، غیر محل صیدی و انتم حرم، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال مت کر لو. جو عرب کے رہنے والے تھے ان کے روزی کمانے کے مختلف ذرائع تھے، وہ تجارت بھی کرتے تھے، کاشتکاری بھی کرتے تھے یعنی ایگریکلچر بھی کرتے تھے، اور بزنس بھی کرتے تھے، اور ایک اور ان کا ذریعہ تھا معیشت کا، معاشی روزگار حاصل کرنے کا، شکار. شکار کے ذریعے سے وہ غذا حاصل کیا کرتے تھے، یہ ان کی معیشت کا حصہ تھا. تو اس میں ہم دیکھیں گے سورہ مائدہ میں کہ شکار کے بارے میں بھی احکامات آ رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا یہود کے بارے میں کہ سبت کے دن ان کو شکار کرنے سے، کام کرنے سے منع کیا گیا تھا. یہ حکم سمجھیے اس سے ملتا جلتا ہے، آگے بھی ہم پڑھیں گے آیت 93 سے 96 میں سورہ مائدہ میں پھر سے اس کا حکم آئے گا. تو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ شکار کرنے سے روک دیا گیا جب کوئی حالت احرام میں ہو، شکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ایکسائٹمنٹ سے ہمیں روکنا چاہتا ہے حالت احرام میں. اور انتم حرم کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ تم جب اس علاقے کے اندر ہو جو کہ حرم کہلاتا ہے، تو حرم کے اندر ہو تب بھی تم شکار نہیں کر سکتے، اور دوسرے حالت احرام میں اگر ہو، تم نے احرام باندھ لیا ہے تب بھی تم شکار نہیں کر سکتے. اب یہ جو روکا گیا ہے جنگلی جانوروں کو کھانے سے، اس کی بھی وجہ ہے. آپ دیکھیں غذا کا اثر جسم پر، اخلاق پر، عادات کردار سب پہ پڑتا ہے. صرف ویجیٹیرین ہونے کو ہم سے نہیں کہا، اور ایسا گوشت خور ہونے کو نہیں کہا کہ ہم جنگلی جانور بھی کھا جائیں. تو ایک اعتدال کے ساتھ غذا کی طرف ہماری رہنمائی کر دی گئی ہے. اور حالت احرام میں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ نہ کوئی بے حیائی کی بات ہونی چاہیے، نہ کوئی نافرمانی اللہ کی ہونی چاہیے، اور نہ ہی کوئی بے شرمی کی بات ہو، نہ جھگڑا وغیرہ کرو تم حالت احرام میں، تاکہ انسان کام رہے، پرسکون رہے، اور پوری توجہ اس کی اللہ کی طرف ہو. شکار میں بھی ایکسائٹمنٹ ہے نا، ایموشنل ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، جو انسان کی کارنل ڈیزائرز ہوتی ہیں، حیوانی جذبات ہوتے ہیں، وہ بھڑکتے ہیں انسان کے. تو حیوانی جذبات کو بھڑکنے والے جتنے کام ہیں وہ سب حالت احرام میں روک دیے گئے، پابندی لگا دی گئی، تاکہ تمہارے اندر ٹھہراؤ آ جائے، امن آ جائے، پیس آ جائے، اور تم دنیا سے توجہ ہٹا کر پوری طرح اپنے رب کی طرف اپنی توجہ کو فوکس کر سکو. سورت المائدہ آیت نمبر 2. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کو بے حرمت مت کرو. خطاب مسلمانوں ہی سے ہے، ایمان والوں سے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے شعائر کو اپنے لیے حلال مت کروا لو. شعیرہ کے لفظ کو پہلے دیکھتے ہیں، شعائر اور شعیرہ کی جمع ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، ان صفا والمروۃ، ان کے بارے میں کہ وہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. شعیرہ کا مطلب ہوتا ہے علامت، جس چیز کو دیکھ کر شعور حاصل ہو انسان کو، انسان کسی چیز کو دیکھ کر کانشیس ہو جائے. صفا اور مروہ کے بارے میں جیسے بھی ہم نے بات کی، یہ لفظ آیا ہے. مراد ہے شعیرہ سے وہ چیزیں جن کی تعظیم اللہ نے خاص کر دی ہے، جن چیزوں کی رسپیکٹ اللہ نے اسپیسیفائی کر دی ہے ان چیزوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ایک تو شعیرہ کا یہ مطلب ہے کہ کچھ خاص جگہیں، خاص علامتیں، جیسے صفا اور مروہ، یہ دو پہاڑ ہیں، اللہ نے ان کی حرمت، ان کی عزت واجب کر دی ہے ہمارے اوپر کہ ان کی عزت تمہیں کرنی ہے. اب ہر پہاڑ کی عزت نہیں شروع ہو جائے گی صرف یہ سوچ کے کہ صفا اور مروہ بھی چونکہ پہاڑ ہیں تو پہاڑ ہونے کی وجہ سے ان کی عزت کرنے کو نہیں کہا گیا کہ چونکہ یہ پہاڑ ہے لہٰذا تم عزت کرو، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے کہا ہے لہٰذا تمہیں ان دو پہاڑوں کی عزت اور حرمت کا خیال رکھنا ہے. تو ایک تو شعیرہ، وہ اسپیسیفک چیزیں، وہ مخصوص چیزیں جن کو کہ اللہ نے اپنے شعائر قرار دیا، اور دوسرے شعیرہ اسلام کی خصوصی چیزیں جن کا تعلق خاص اسلام کے ساتھ ہو، جن کو دیکھ کر شعور حاصل ہوتا ہو کہ یہ اسلام کی چیزیں ہیں، ان کا تعلق اسلام سے ہے، ان کی بھی عزت کرنی چاہیے، ان کا بھی احترام کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ اذان، یہ خاص خصوصی اسلامک چیز ہے نا، اذان، یا السلام علیکم، یہ خاص اسلام کی پہچان ہے. عزت کے ساتھ اور حرمت کے ساتھ ان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اور اپنے دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے اپنے اپنے شعائر ہیں، مثال کے طور پہ کرسچینٹی، چرچز، ان کا شعیرہ ہے، صلیب، کراس، یا ننز، یہ ان کا شعیرہ ہے نا، یا ننز کا جو لباس ہے، ہیبٹ جس کو کہا جاتا ہے، یہ ان کا خاص انداز ہے ایک لباس پہننے کا، تو وہ ان چیزوں کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. سیکولر لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی حکومت کی جو فوج ہوتی ہے، فوج کا یونیفارم، ایک آدمی ہے وہ یونیفارم میں ہے آرمی کے یا نیوی کے یا ایئر فورس کے، تو وہ بھی حکومت کا نمائندہ ہے، ریپرزینٹیٹو ہے گورنمنٹ کا. لہذا حکومت پھر اپنے شعائر کی بہت حفاظت کرتی ہے، بہت حساس ہوتی ہے ان کے بارے میں. جھنڈا ہے کسی ملک کا، اگر جھنڈا کسی ملک کا جلا دیا جائے تو حکومت اس کو اپنی بے عزتی تصور کرتی ہے، اور یہ قابل سزا جرم ہے. سٹیمپس ہوتے ہیں، مختلف ملکوں کے اپنے اپنے سٹیمپس ہیں، وہ بھی سمجھے ان کا شعیرہ ہیں ایک طرح سے. تو اگر کوئی شخص کسی حکومت کے شعائر کی توہین کرتا ہے تو دراصل وہ نظام کی توہین کر رہا ہوتا ہے. تو بالکل یہی چیز اسلام کے لیے ہے، کوئی اگر اسلام کے شعائر کی توہین کرتا ہے وہ دراصل اسلام کی توہین کر رہا ہوتا ہے. کسی مسلمان کی داڑھی کا مذاق اڑانا یا اس کو گھٹیا یا احمق ہونے کی دلیل سمجھنا، کسی مسلمان عورت کے حجاب کا مذاق اڑانا، اس کو گھٹیا یا بیکورڈ ہونے کی دلیل سمجھنا یا غیر اہم سمجھنا، یہ سب چیزیں دراصل اسلام کی توہین کی طرف چلی جاتی ہیں. یا سلام کرنے کو گھٹیا سمجھنا اور سلام کرنے والوں کو بیکورڈ سمجھنا اور ہائے اور یو کہنے والوں کو زیادہ اعلیٰ سمجھنا، یہ بھی دراصل پر اسلام کی توہین تک بھی بات چلی جاتی ہے. تو یہاں پر ہم سے کہا گیا کہ تم اللہ کے شاعر کا خیال رکھو، ان کو اپنے لیے حلال مت کر لو. اور جس کانٹیکسٹ میں یہاں بات چل رہی ہے، یہاں خاص طور پہ جو ذکر ہے وہ خانہ کعبہ کی حرمت کا اور حج اور عمرے سے متعلق جو مختلف ریچولز ہیں، جو مختلف رسومات ہیں، ان کا خیال رکھنے کا ذکر کیا جا رہا ہے. جہاں تک حج اور عمرے کے مختلف مناسک کا تعلق ہے اور ان کے شعائر کا تعلق ہے، تو ہم صرف ان چیزوں کو شعائر اللہ کہیں گے جنہیں خود اللہ نے مقرر کر دیا. مثال کے طور پہ خانہ کعبہ شعائر اللہ میں سے ہے. ہم سے کہا گیا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرو، اب اسی طرح کسی اور جگہ کا طواف کرنا کوئی شروع کر دے تو وہ شرک ہو جائے گا. تو شعائر اللہ کے معنوں کو پھیلایا نہیں جا سکتا، ان کو محدود ہی رکھنا ہوگا، ورنہ اگر ان کے معنوں کو پھیلایا تو یہی چیز شرک کا سبب بن جاتی ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی، وہ کسی بھی پہاڑی کی تعظیم شروع کر دے، جیسے صفا اور مروہ کی ہے، یا دو پہاڑیوں کے درمیان وہ اگر صحیح شروع کر دے کہ ہم بھی تو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، تو چلو ہم کہیں بھی کسی ملک میں دو پہاڑ مقرر کر لیتے ہیں اور ان کے درمیان ہم صحیح شروع کر دیں، یہ شرک ہے، عبادت نہیں ہے. تو شاعر اللہ کے معنوں کو پھیلایا نہیں جا سکتا. آگے فرمایا، وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو اپنے لیے حلال کر لو، ولل ہدیا ولل قلائد، اور نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کے گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پہ پٹے پڑے ہوئے ہوں، ولل آمین البیت الحرام، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں، ولل آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا، ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو۔ جو آیت کا آگے کا حصہ رہا ہے اس نے اس بات کو مزید واضح کر دیا کہ ذکر یہاں پر حج اور عمرے کی رسومات کا ہے۔ شہر الحرام کا ذکر کیا گیا، شوال، ذیقعد، ذیلحج، رجب، یہ محترم مہینے ہوا کرتے تھے۔ ہدی اور قلائد، یہ ان جانوروں کو کہا جاتا تھا جو کہ قربانی کے لیے حرم میں لائے جاتے تھے۔ ہدی کے جانور مکے سے باہر سے لائے جاتے تھے، کوئی مدینے سے اگر آ رہا ہو یا کہیں اور سے آ رہا ہو عمرہ کرنے، حج کرنے، تو وہ اپنے اپنے جانور اپنے ساتھ لے کر آیا کرتے تھے۔ تو وہ چونکہ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہوتے تھے، حرم کی طرف جا رہے ہوتے تھے، وہاں قربان کرنا ہوتا تھا، ان کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہوتا تھا، تو ان جانوروں کو بھی محترم قرار دیا گیا۔ قلادہ، قلادہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے بٹنا، ویو کرنے کے لیے لفظ آتا ہے قلادہ۔ یہ بھی خاص جانور ہوا کرتے تھے جو خانہ کعبہ لے جائے جاتے تھے اور وہاں جا کے ان کو قربان کیا جاتا تھا، اور نشانی کے طور پہ کہ بھائی یہ عام جانور، یہ عام اونٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو خاص خانہ کعبہ لے جا کر قربان کرنے والا اونٹ ہے، علامت کے طور پہ ان جانوروں کے گلوں میں یہ پٹیاں یا کوئی پٹے ڈال دیا کرتے تھے۔ تو ان پٹیوں کی وجہ سے، پٹیاں بنی بھی ہوتی تھیں، وون ہوتی تھیں، ان پٹیوں کی وجہ سے ان کو قلائد کہا جانے لگ گیا۔ قلادہ کی جمع ہے قلائد۔ تو یہاں ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ عام مین، عام مین اس کا مادہ الف میم میم ہے، اما یوم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ آمین البیت الحرام، ارادہ کرنے والے بیت الحرام کا، مراد ہے محرم، احرام باندھے ہوئے لوگ جو عمرے کے لیے یا حج کے لیے جا رہے ہوں۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ ہوا یہ کہ جب مشرکین عرب نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا سن 6 ہجری میں، اور ان کو واپس بھیج دیا کہ تم عمرہ نہیں کر سکتے، تم واپس چلے جاؤ، اگلے سال آنا، لازمی طور پہ مسلمانوں کے اندر غم، غصہ اور انتقام کے جذبات پیدا ہوئے۔ اور ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ جیسے انہوں نے ہمیں روک دیا ہے عمرہ کرنے سے، جب مشرک قبائل حج یا زیارت کے لیے مسلمانوں کے علاقے سے گزریں گے تو ہم بھی ان کو روکیں گے۔ ایک نیچرل ہوتا ہے نا، ریٹیلیٹ کرنے کا جذبہ انسان کے اندر ابھرتا ہے، لیکن یہاں روک دیا گیا کہ اگر انہوں نے تم کو روکا بھی ہے عمرہ کرنے سے، لیکن تم ان کو اللہ کے گھر جانے سے نہیں روکو گے، اور نہ ہی محترم مہینوں میں تم ان پر حملہ کرو گے۔ فرما دیے سب باتیں خانہ کعبہ کی عزت کے خلاف ہیں۔ انہوں نے اگر ظلم کیا ہے، انہوں نے اگر زیادتی کی ہے، تو تم بدلے میں ظلم اور زیادتی نہیں کرو گے۔ اور فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو۔ اب فَاصْطَادُوا میں آپ دیکھیں امر لگ رہا ہے کہ جیسے حکم دیا جا رہا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے قرآن پڑھ کے کہ جیسے ہی کوئی حالت احرام سے باہر آئے اس کے لیے شکار کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اب یہ کون بتائے گا ہمیں کہ یہاں واجب کے معنوں میں یہ لفظ آ رہا ہے، فاقیم الصلاح جیسے آتا ہے تو تم نماز قائم کرو، وہ تو واجب ہے، فرض ہے۔ یہ جو یہاں پر امر کا صیغہ آیا ہے، اجازت کے لیے، اجازت ہے تمہیں، مباح ہے یہ چیز تمہارے لیے، کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے تو پابندی لگائی تھی نا، ہم نے پہلے پڑھا تھا شروع میں کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار نہیں کر سکتے، تو اس پابندی کو اب یہاں اٹھایا جا رہا ہے کہ اب اگر تم چاہو تو تم شکار کر سکتے ہو. یہ جو امر کا صیغہ آتا ہے قرآن میں، اس کے 17 مختلف معنی ہوتے ہیں. کانٹیکسٹ کے حساب سے اور سنت کو سامنے رکھ کر دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ معنی کس سینس میں آ رہے ہیں. گرامر ہمیں ہدایت نہیں دے سکتی. جو لوگ پیور گرامر سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت ٹھوکر کھاتے ہیں. یہ تو صرف سنت ہمیں بتائے گی کہ یہاں پر کن معنوں میں آ رہا ہے، اور کانٹیکسٹ بھی انسان کو تھوڑا بہت ایک انڈیکیشن، ایک اشارہ دے دیتا ہے کہ کیا معنی ہے یہاں پر. اب اگر یہاں پر شکار فرض ہو جاتا تو آپ بتائیں آج ہم شکار کہاں پاتے؟ آج تو دور دور کوئی شکار نہیں ملتا اس علاقے کے اندر. تو یہاں پر اجازت دی جا رہی ہے کہ ہاں اب تم چاہو تو شکار کر سکتے ہو. آگے فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. شنآن، اس کا مادہ شین نون حمزہ ہے. ہم پڑھتے ہیں تیسرے پارے میں کہ ان شانی اکا ہو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی بے نام و نشان ہوگا. شانی دشمن کو کہا جاتا ہے، شنآن دشمنی، اینیموسٹی. تو یہاں مسلمانوں کو اعلی اخلاق سکھائے جا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم کو قدرت حاصل ہو گئی ہے تو ان کو تم مت روکو. تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس عسکری فوجی طاقت آج اتنی ہے کہ تم چاہو تو زور کے ساتھ بذریعے ہتھیار تم حج یا عمرہ کرنے والوں کو روک سکتے ہو، مشرکین کے قافلوں کو تم روک سکتے ہو، لیکن تم یہ کام مت کرو. تو پتہ چلا کہ اسلام ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیتا، بلکہ ظلم کے بدلے میں انصاف سکھاتا ہے. مثال کے طور پہ، کسی شخص نے کسی دوسرے کا بیٹا مار دیا، قتل کر دیا، اور وہ جا کر وہ بھی اس کے بیٹے کو قتل کر دی، تو ظلم ہو گیا نا. اس لیے کہ اس کے بیٹے کا قصور نہیں تھا، وہ تو بے قصور مارا گیا. اور جب بے قصور کوئی کام کیا جائے گا تو وہ ظلم کی کیٹیگری میں ہوگا. تو عدل سکھاتا ہے اسلام کہ جس نے قتل کیا ہے تم اسی کو قتل کرو. یا جیسے مختلف ہم نے احکامات پڑھے تھے سورہ بقرہ میں کہ خون بہا اگر تم لینا چاہتے ہو تو خون بہا بھی لے سکتے ہو، اور خون بہا کو دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، جان معاف کر دے اور خون بہا وصول کر لے. تو فرمایا گیا کہ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، تم بدلے میں ظلم مت کرو. اب دیکھیں، ہم مسلمان جب آج اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات سے بہت دور ہٹ گئے ہیں، بہت دور چلے گئے ہیں. ہم ہر ظلم کے بدلے میں ظلم ہی کرنا چاہتے ہیں، اور بلکہ نہ صرف بدلے میں ظلم کرنا چاہتے ہیں، اتنا ہی ظلم نہیں، اس سے بڑھ کر ہم ظلم کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں تک اس بات کو پروپیگیٹ کیا گیا اور بالکل حلال سمجھ لیا گیا ہے اس چیز کو کہ اگر کفار مسلمانوں کی عورتوں کو اور مسلمانوں کے بچوں کو ناحق قتل کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ کفار کی عورتوں کو، کفار کے بچوں کو ناحق جا کر قتل کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ فلسطین میں، پیلسٹائن میں وہ مسلمانوں کے گھروں کو ڈیمولش کر رہے ہیں، تو ہم بھی جا کر ان کی بسوں کے اندر بم لگا دیں گے، ہم بھی ان کے ٹورسٹ ریزورٹ کو جا کر تباہ کر دیں گے، بم کے دھماکے کر دیں گے، وہاں پر سوسائڈ اٹیکس کر دیں گے. یہ قرآن کی تعلیم تو نہیں ہے. یہاں تو منع کیا گیا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ تم یہ کام مت کرنا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کو مسجد حرام سے روکنے لگ جاؤ. آگے آیت نمبر 3، طویل آیت ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پڑھتے ہیں. شریعت کا حکم یہاں پر آ رہا ہے. فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام کیا گیا مردار. مردار حرام ہے، کسی بیماری سے مر گیا یا طبعی موت مر گیا یا شرعی طور پہ ذبح نہ کیا گیا جانور. تین چیزیں ہو گئی نا، نیچرل ڈیتھ، طبعی موت مر گیا، کوئی بیماری ہو گئی، illness، جیسے برڈ فلو پھیلا ہوا ہے آج کل، اس کے تحت اگر کوئی برڈ جو ہے یا کوئی مرغی اگر مرتی ہے تو وہ میتتا کی کیٹیگری میں جائے گی. دو چیزیں یہ ہو گئیں. تیسری چیز جو میتتا کی کیٹیگری میں آتی ہے وہ یہ کہ شرعی طور پہ جانور کو ذبح نہ کیا گیا ہو, تو وہ بھی میتتا کی کیٹیگری میں جاتا ہے. والدم اور خون, یہ خون بھی حرام ہے. خون میں بہت سارے بیکٹیریا ہوتے ہیں, بلکہ اگر آپ نے بائیو کیمسٹری پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو ڈفرینٹ کلچرز بنائے جاتے ہیں, اسے بلڈ کلچر بھی بنایا جاتا ہے نا. اب بلڈ کلچر بہت اعلیٰ کلچر ہوتا ہے جس میں بیکٹیریا تیزی کے ساتھ ملٹی پلائی ہوتے ہیں. تو خون کے اندر چونکہ بہت زیادہ بیکٹیریا ہوتے ہیں, اس کے پینے سے بیماریاں ہونے کا اندیشہ ہے, لہذا خون کو منع کیا گیا کہ خون بھی تم پہ حرام ہے. ولحم الخنزیری اور سور کا گوشت, لحم الخنزیر سور کا گوشت یہ بھی حرام ہے. گوشت, چربی, ہر چیز اس کی حرام ہے سوائے اس کے بالوں کے. بالوں کو بٹ کر رسی وغیرہ بنائی جا سکتی ہے اور کوئی اور چیز اس کی استعمال نہیں کی جا سکتی. وما اہل لغیر اللہ بھی, وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. اہل ہلال سے لفظ بنا ہے. ہلا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا, ہا ہلکا والا ہا دو چشمی ہا, لام لام اس کا مطلب ہوتا ہے پکار اٹھنا. چاند کو بھی ہلال اس لیے کہا جاتا ہے کہ شروع تاریخوں کا چاند دیکھ کے اکثر لوگ پکار اٹھتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا. پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے شروع تاریخوں کے چاند کے اندر اٹریکشن کشش رکھی ہے کہ دیکھ کر مسکراہٹ ضرور آتی ہے. اس قدر خوش ہو کے ہم دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں دیکھو چاند نظر آ رہا ہے. حالانکہ ہر مہینے آتا ہے لیکن ہر مہینے اچھا لگتا ہے. تو لوگ پکار اٹھتے ہیں شروع تاریخوں کے چاند کو دیکھ کر, اسی لیے اس کو ہلال بھی کہا جاتا ہے. تو مراد ہے یہاں پر پکارنا نام غیر اللہ کا, یعنی ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا تو یہ کھلا شرک ہو گیا. تو وہ بھی جانور نہیں کھایا جا سکتا, حرام ہے. مثال کے طور پہ کوئی جانور ذبح کرتا ہے گوتم بدھ کے نام پر, یا ذبح کرتا ہے لکشمی دیوی کے نام پر, یا کالی مائی کے نام پر میں ذبح کر رہا ہوں فلاں جانور, تو وہ حرام کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. والمنخنقتو, وہ جو گلا گھٹ کر ہلاک ہو جائے. منخنقہ خوا نون قاف اس کا مادہ ہے, مطلب ہے گلا گھٹ جانا. جو گلوبن پہنا جاتا ہے چوکر, کہتے ہی چوکر ہیں اس کو, عربی میں اس کو المخنقہ کہا جاتا ہے, گلے کے اندر پہنا جاتا ہے. تو وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر جائے, سفوکیشن کی وجہ سے مر جائے, وہ بھی حرام ہے, وہ بھی نہیں کھایا جا سکتا. اس لیے کہ اس کے جسم کے اندر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اس کے اندرونی اعضاء, اس کے انٹرنل آرگنز متاثر ہوتے ہیں. والموقوذۃ, یا چوٹ کھا کر مرا ہوا جانور. موقوذہ واو قاف ذال اس کا مادہ ہے. کسی کند یا بلنٹ ہتھیار سے مارا جائے جو جانور, جیسے اندر اس کا خون جو ہے کوئیگولیٹ ہو جائے, یا کہیں اس طرح سے اس کو زخم لگے جس کی وجہ سے وہ مر جائے. وقضہ کا مطلب ہوتا ہے سخت چوٹ لگنا, جانور شوق میں چلا جائے, کوئی مہلک ضرب ہے جو اس کو لگائی جائے جس سے وہ مر جائے, وہ بھی حرام ہے. والمترديه, مترديه یا بلندی سے گر کر مرا ہوا. را دال یا اس کا مادہ ہے. بلندی سے نیچے گرے, مثال کے طور پہ کسی نے شکار کیا جانور کا, وہ جانور پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا تھا, اوپر سے نیچے گر گیا اور نیچے گرنے کی وجہ سے مرا, وہ بھی نہیں کھایا جا سکتا, حرام کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. یا مثال کے طور پہ جانور کہیں کھڑا ہے اور ایک دم گڑھے میں گر پڑے, بہت گہرا گڑھا ہو, کوئی ڈچ ہو اور ڈچ میں گر کے مر جائے, وہ بھی حرام ہے. ون نقیحتو, ٹکر کھا کر مرا ہوا. نقیحہ نون طوا ہا اس کا مادہ ہے. ٹکر کھا کے کوئی جانور مرا, یعنی کہ بہت شوق اس کو لگا, کوئی سپلین اندر پھٹ گئی, پینکریس اگر پھٹ گئی, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر یہ اندر جسم میں پھٹ جائیں اور وہ چیزیں جسم میں پھیل جائیں تو چانسز ہوتے ہیں زہر پھیلنے کے, لہذا اس کو بھی منع کیا گیا کہ نقیحتو, ٹکر کھا کر مرا ہوا جانور, گاڑی سے ٹکر ہو گئی, جانور مر گیا, گائے بکری, وہ نہیں کھایا جا سکتا. وما اکل السبع, یا جیسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، کسی شیر نے یا چیتے نے یا بھیڑیے نے اس کو زخمی کیا اور پھر وہ مر گیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو جنگلی جانور ہوتے ہیں یہ دوسرے جانوروں کو اپنے دانتوں سے، اپنے ناخنوں سے زخمی کرتے ہیں۔ تو جانوروں کے دانتوں کے اندر اور تھوک کے اندر بہت سے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ انسان کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، تو لہذا منع کیا گیا کہ وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ ایک شرط ہے، اور یہ شرط کس کے ساتھ ہے؟ منخنقتو موقوذتو متردیتو نتیحتو وما اکل السبعو، ان کے ساتھ یہ شرط ہے۔ یہ شروع کی کیٹیگری کے ساتھ نہیں ہے۔ میتتو دم لحم الخنزیر احل لغیر اللہ، اس سے مستثنا ہے۔ آگے کی کس کا ذکر ہے؟ ان کا ذکر جن کا ہم نے ابھی پڑھا، کہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ الا ما ذکیتم، سوائے اس کے جسے تم زندہ پا کر ذبح کر لو۔ یہ باقی جو آخری کیٹیگریز ہیں اس کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ذکیتم، ذال سے یہ لفظ آیا ہے، مراد ہے کہ کوئی جانور ہے جو اوپر سے نیچے گرا، یا درندے نے اس کو پھاڑا، یا اس کو ٹکر لگی، یا اس کو چوٹ لگی، یا جو بھی ہوا، پھر تم نے اس کو دیکھا تو وہ جانور زندہ تھا۔ اور نشانی کیا ہے جانور کے زندہ ہونے کی؟ دم ہلے یا آنکھیں ہلیں، اس کی دم ہلے یا اس کی آنکھیں ہلیں۔ ایسے میں تم نے جانور کو پا لیا اور تم نے اس کو ذبح کر لیا شرعی طریقے سے، اب وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ رکھی زال سے جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پورے انجام کو پہنچا دینا، اور یہ خاص طریقہ ہے اسلام میں جس کو شرعی طور پہ ذبح کرنے کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ ذبیحہ، خاص جگہ سے گلا کاٹا جاتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ دماغ کام کرتا رہتا ہے اور خون جو ہے وہ جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ تقریباً پین لیس طریقہ ہے جانور کو ذبح کرنے کا، سارا خون اس کا جسم سے نکل جاتا ہے۔ تجربہ بھی کیا گیا کہ ایک جانور جس کو کہ ذبح کیا گیا شرعی طریقے سے، اس کا گوشت رکھا گیا، اس کا گوشت زیادہ دیر میں سڑا، دیر میں خراب ہوا، اور ایک جانور جس کو جھٹکے سے مارا گیا، جو جھٹکے والا جانور تھا، بولٹ سٹننگ میتھڈ جس کو کہا جاتا ہے، اس جانور کے گوشت کے اندر خون سارا رہ جاتا ہے، وہ گوشت جلدی سڑ گیا، جلدی خراب ہو گیا۔ اب اس کے اوپر بھی بہت لیدے ہوئی ہے ذبح کرنے کے اسلامی طریقے پر، کہ یہ تو بہت زیادہ ظلم ہے جانوروں کے اوپر اور اینیمل رائٹس کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم سٹننگ کریں گے جانوروں کی، بولٹ سٹننگ میتھڈ کہا جاتا ہے۔ جانور کو خاص جگہ پر ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے جس سے وہ جانور مر جاتا ہے، اس کو مرسی کلنگ کہتے ہیں، کہ یہ مرسی کلنگ ہے۔ جھٹکا کہا جاتا ہے نا، جھٹکے کا گوشت، یہ الاؤڈ نہیں ہے، یہ نہیں کھایا جا سکتا۔ اب بہت اس پہ جب لے دے ہوئی اور کہا کہ نہیں، اسلام نے تو بہت بے رحمی کا طریقہ بتایا ہے اور ہم مرسی کلنگ کریں گے، تو اس پر ایک تجربہ بھی کیا گیا جرمنی میں، دو پروفیسر سے، پروفیسر شلس اینڈ پروفیسر ہازم، ان کا نام آتا ہے، ایچ ڈبل اے زیڈ آئی ایم، ہینوور یونیورسٹی جرمنی سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے تجربہ کیا، دو جانوروں کو لیا، ایک کو ذبح کے لیے رکھا اور ایک کو جھٹکے سے مارنے کے لیے انہوں نے رکھا۔ اس سے پہلے کہ ذبح کیا جائے یا جھٹکے سے اس جانور کو ختم کیا جائے، انہوں نے اس کا ای سی جی لینے کا انتظام کیا، الیکٹروکارڈیوگرام اور ای جی لینے کا انتظام کیا، الیکٹرو انسیفلوگراف لینے کا انتظام کیا، اسکل کے اندر الیکٹروڈ امپلانٹ کر دیے جانور کے۔ جب اسلامی طریقے سے ذبح کیا جانور کو، تو پہلے 3 سیکنڈز کے اندر کوئی تکلیف کا احساس ریکارڈ نہیں ہوا، باقی 3 سیکنڈز کے اندر جانور گہری نیند میں چلا گیا، اور جو ای جی تھا اس نے کوئی تکلیف ریکارڈ نہیں کی، نو پین ان دا برین، کوئی ویوز نہیں آئیں جس سے یہ پتا چلے کہ دماغ کے اندر تکلیف محسوس کی جا رہی ہے۔ دل دھڑکتا رہا اتنے عرصے میں، یعنی دماغ کی تو یہ حالت تھی، دل لیکن اپنی جگہ دھڑک رہا تھا، اور ریفلیکس ایکشن کے طور پہ باڈی کے اندر اسپیزمز آ رہے تھے، جسم کے اندر ایک طرح کا ارتعاش پیدا ہوا، اور جتنا خون تھا وہ جسم نے نکال کر باہر پھینک دیا۔ دل دھڑکتا رہا، جیسے آپ دیکھیں کہیں آپ کی انگلی کٹ جاتی ہے تو کتنا خون نکلتا ہے نا اس میں سے، ایک ہی سسٹم ہے کہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو خون تو نکلا لیکن تکلیف کا احساس نہ ہونے پایا۔ اب جو دوسرا طریقہ تھا بولٹ ٹرننگ میتھڈ، اس میں پہلے 3 سیکنڈز کے اندر تو کوئی تکلیف ریکارڈ نہیں کی گئی جانور کے دماغ کے اندر. اس کے بعد جو EEG تھا اس نے سیویئر پین ریکارڈ کیا کہ جانور شدید تکلیف سے دوچار ہے، لیکن اس عرصے میں دل نے دھڑکنا بند کر دیا تھا، دل نہیں دھڑک رہا تھا، تو خون سارے کا سارا جسم میں رہ گیا. تو نظر کیا آ رہا ہوتا ہے شرعی طور پہ ذبح کرنے میں کہ جانور تڑپ رہا ہے، اس کا تڑپنا دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ تکلیف ہو رہی ہے اس کو، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی. دیکھیے بولٹ ٹرننگ میتھڈ میں جانور کا جسم بالکل ساکت ہوتا ہے، اور اس کا جسم جو ساکت ہوتا ہے اس کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ تکلیف محسوس نہیں کر رہا، لیکن بہرحال وہ تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ جو الرحمن ہے، جس کے نام پر جانور ذبح کیا جا رہا ہے، ایک جاندار کی جان لی جا رہی ہے اللہ کے نام پر، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے رحمی کا طریقہ بتائے، اور اللہ تعالیٰ ایسا طریقہ بتائے جس سے کہ جانور کو اذیت ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ تم جب ذبح بھی کرو جانور کو تو احسان کے ساتھ ذبح کرو، یعنی کند چھری سے ذبح مت کرو، جانور کو تیز چھری سے ذبح کرو تاکہ کم سے کم تکلیف کا اس کو احساس ہو. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ ما ذکتے ہی تم، وہ جانور جس کو تم زندہ پا کر ذبح کر لو تو تمہارے لیے حلال ہے. اور آگے پھر فرمایا جو کیٹیگری آ رہی ہے حرام کی، وما ذبح علی النصب، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو. یہ الگ کیٹیگری کے طور پہ یہاں بیان کیا گیا. نصب کے لفظ تو پہلے سمجھ لیجئے، نصب کچھ پتھر ہوا کرتے تھے جو زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ کے پاس پڑے ہوتے تھے. ان پتھروں پر لوگ اپنے جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور ان کی نیت، ان کا انٹینشن یہ ہوتا تھا کہ ہم کو فلاں دیوی یا فلاں دیوتا کی خوشنودی چاہیے، لہذا اس خاص مقام پر لا کر جانور کو ذبح کیا جاتا تھا. جب اسلام کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ پتھر وہاں سے ہٹوا دیے. اب دیکھیں، اگر غیر اللہ کا نام لینے سے جانور حرام ہوتا صرف، تو وہ تو گزر ہی چکا، پڑھا ہے ہم نے یہاں پر وما اوہل لغیر اللہ بھی، یہ تو کیٹیگری آ چکی. تو یہ وما ذبح علی النصب کا الگ سے ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہ رہتی. یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اگر کسی خاص مقام پر جانور کو لے جایا گیا کسی قبر والے کی خوشنودی کے لیے یا کسی پیر کی خوشنودی کے لیے، اور وہاں لے جا کر جانور کو ذبح کیا گیا، تو چاہے اس پر اللہ اکبر ہی کہا گیا ہو تب بھی وہ جانور حرام ہے. کسی دیوی دیوتا کے مندر پہ لے جا کے جانور کو ذبح کیا، شرعی طریقے سے ذبح کیا، بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہا، تب بھی وہ حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا. یا کسی ولی اللہ کے مزار پر لے جا کر جانور کو ذبح کیا، تب بھی وہ جانور حلال نہیں ہوگا. داتا گنج بخش کے مزار پر لے گئے اور وہاں خاص لے جا کر جانور کو اگر ذبح کیا ہے، تو چاہے بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہا ہو، وہ جانور حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا. وما ذبح علی النصب ہوگا. اور آگے فرمایا وان تستقسموا بالازلام، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. استقسام دو اس کے مطلب ہیں، ایک تو تقسیم سے یہ لفظ بنا ہے حصہ، یا قسمت یعنی قسمت معلوم کرنا. تستقسموا بالازلام، اس کے دو مطلب ہوں گے کہ یا تو تم تیروں کے ذریعے سے حصے تقسیم کرو، یا تم تیروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرو. یہ دو مطلب ہوں گے. ازلام، اس کا واحد زا لام میم ہے، ظلم. ظلم کہا جاتا ہے اس تیر کو کہ جو فنش نہ ہوا ہوا ہو، نا پورا مکمل تیر نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا تیر ہوتا ہے اس کے پیچھے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جس کے پیچھے وہ پر نہ لگے ہوں، آگے سے پوائنٹڈ تو ہو لیکن پیچھے سے خالی ہو. زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جو ان کے بت تھے، جو ایک بت تھا ان کا حبل، حبل کے پاس ایک تھیلا لٹکا ہوا تھا، اس میں 3 یا 7 تیر ہوا کرتے تھے. ایک تیر پر لکھا ہوتا تھا افعل، کر لے یہ کام. دوسرے تیر پہ لکھا ہوتا تھا لا تفعل، مت کر یہ کام، اور تیسرا تیر خالی ہوتا تھا. اب ان کے پنڈت جو ہوتے تھے وہ وہاں اس تھیلے کے پاس موجود ہوتے تھے. لوگ آتے تھے اور لوگ کہتے تھے میں فلاں کام کرنا چاہ رہا ہوں، اب آپ مجھے حبل سے پوچھ کے بتائیے میں یہ کام کروں کہ نہ کروں. وہ جو پنڈت ہوتے تھے وہ تیر نکالتے تھے، اگر تیر نکل آیا جس پہ لکھا تھا افعل، کر، تو کہتے تھے کر لو یہ کام. اگر نکل آیا لا تفعل تو کہتے تھے مت کرو. یا بعض دفعہ لکھا ہوا ہوتا تھا ان تیروں کے اوپر کہ امرنی ربی، نہانی ربی، کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا اس کام کا، میرے رب نے مجھے منع کیا اس کام سے، وہ تیروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا. تو یوں سمجھے جیسے کہ ہمارے یہاں فال ہوتا ہے نا، فال نکالنا، اس طرح کا یہ ان کے ہاں نظام بنا ہوا تھا. اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے تھے تیروں کے ذریعے سے. اسے روک دیا گیا، منع کیا گیا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے. آپ نے انگلش لٹریچر میں پڑھا ہوگا اوریکل آف ڈیلفی وغیرہ کے بارے میں، ان کے ہاں بھی یہی تھا کہ اوریکلز ہوتے تھے، اوریکل کے پاس جا کر لوگ کہتے تھے کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، میں کروں کہ نہ کروں. اس نے کہہ دیا کہ نہیں تم یہ کام مت کرو، تمہارا فائدہ نہیں ہے، وہ اس سے رک جایا کرتے تھے. تو مسلمانوں کو روکا گیا تم یہ کام مت کرو. آج ہمارے اور نئے نئے طریقے نکل آئے ہیں، ٹی لیوز ریڈنگ ہوتا ہے نا، چائے پیئے نیچے پتے رہ گئے ہیں چائے کے، اس سے وہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا تمہارا حال ہے قسمت کا. یہ سب توہم پرستی ہے، اسلام نے ان سب چیزوں سے ہم کو روک دیا ہے. اور منع کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ایک تو اللہ پر جھوٹ گھڑا. وہ جو تیروں پر لکھا ہوتا تھا کہ امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں یہ کام کروں، رب نے تو حکم نہیں دیا ہوتا تھا، اپنی طرف سے کہہ رہے ہوتے تھے. یا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے روک دیا، منع کر دیا. رب نے کہاں روکا، وہ تو ایسی خود ہی لکھ کر رکھ دیا تھا تیر، انہوں نے بائی چانس وہ ایک تیر ان کے ہاتھ میں جو آیا اس پر یہ لکھا ہوا تھا. تو یہ چانس تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. تو ایک تو چانس لیا، اوپر سے اللہ کی طرف نسبت کر دی، تو اللہ پر جھوٹ گھڑا. تو اس لیے منع کیا گیا کہ اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہو جاتا ہے. دوسرے توہم پرستی ہوتی ہے اس کے اندر، انسان سپرسٹیشس ہو جاتا ہے، وہمی ہو جاتا ہے، اور اعتقاد کمزور ہوتا ہے انسان کا. اسی کے ذریعے جو مختلف لوگ ہوتے ہیں وہ انسانوں کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. جو مجاور ہوتے ہیں، یہ جو پنڈت وغیرہ ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں، استحصال ہوتا ہے لوگوں کا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو انسان اس طرح سے فال نکلواتا ہے وہ کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے لیے کچھ خیر حاصل کر لوں، مجھے پتا چل جائے میری خیر کس کام میں ہے. اسلام نے ہمیں اس کا طریقہ بتا دیا کہ تم اپنے لیے خیر حاصل کرنا چاہتے ہو، تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم کیا کرو جس میں تمہاری خیر ہو، تمہاری بھلائی ہو، استخارہ کرو. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعائے استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آیت سکھاتے تھے. انسان استخارہ کر لے، اللہ سے خیر مانگ لے، تو انشاءاللہ تعالی جہاں بھی پھر اس کا فائدہ ہوگا وہ راستہ اس کے لیے کھلتا چلا جائے گا. اور استخارے کے اندر بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ خواب آئے. ہم سمجھتے ہیں نا خواب کا آنا ضروری ہے یا رات سونے سے پہلے استخارہ کرنا ضروری ہے، نہیں. ایک اندر سے فیلنگ آ جاتی ہے، احساس پیدا ہو جاتا ہے مجھے کیا کام کرنا ہے کیا نہیں. آج کل انسٹنٹ استخارے کا بھی کوئی رواج نکلا ہے، جیسے انسٹنٹ نوڈلز ہیں، پھر انسٹنٹ کافی ہے، تو استخارہ بھی ہمیں انسٹنٹ چاہیے. انسٹنٹ استخارہ نہیں ہو سکتا. اس میں الفاظ آپ دیکھیں اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبتي امري فاقدره لي ويسره لي، کہ اللہ کہ میرا فائدہ ہے، میرے دین کا، میری آخرت کا میرا فائدہ ہے، تو یہ کام میرے لیے آسان کر دے. اب کوئی اور تھرڈ پرسن اگر استخارہ کر رہا ہے تو وہ تو اپنا نام لے گا نا، ہو سکتا ہے وہ کام اس کے لیے فائدے مند ہو، آپ کے لیے نہ ہو. تو استخارہ تو خود خود کرنا ہوتا ہے، اور انسٹنٹ نہیں ہو سکتا کہ یہاں استخارہ کی اور وہاں جو ہے اس کا کوئی جواب تھوڑی کوئی آتا ہے. لوگ کہتے ہیں استخارے کا جواب ہی آیا ہے، استخارے میں یہ نکلا ہے. نہ استخارے کا جواب آتا ہے نہ استخارہ نکلتا ہے، بلکہ یہ آپ استخارہ کریں تو آپ کو ایک احساس ہونے لگتا ہے کہ مجھے کیا کام کرنا چاہیے. جس طرف بہتری ہوتی ہے اس کام کی رکاوٹیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے. اور اگر بہتری نہیں ہوتی، اس کام میں 10 رکاوٹیں آتی ہیں اور انسان کا دل بچتا ہے اس کام کو کرتے ہوئے، انشراح صدر نہیں ہوتا، دل نہیں کھلتا کہ میں یہ کام کروں، تو فیلنگز اصل چیز ہیں، خواب نہیں. دوسرا معنی تستقسم بالازلام، تقسیم کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، جوئے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. تیروں پر ان کے ہاں کچھ نمبر لکھے ہوا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ کوئی اونٹ یا کوئی جانور لے لیتے تھے، اس کو ذبح کرتے تھے. اس کو انہوں نے ذبح کیا، اور اس کے بعد جو بھی تیر جس کے ہاتھ میں آیا اس کو اتنے ہی حصے گوشت میں سے دے دیے جاتے تھے. نتیجہ یہ ہوتا تھا، کسی کے پاس ڈھیروں مال آ جاتا تھا، کسی کے پاس کچھ نہیں آتا تھا. قرآن نے اس کو میسر بھی کہا ہے. تو گیمز آف چانس، جس میں کہ اپنی محنت کا کوئی دخل نہ ہو، جس کو ہم کہتے ہیں نا رول آف دا ڈائس، بس نمبر نکل آنے سے کسی کو بہت کچھ مل گیا اور کسی کی قسمت اس کا نمبر نہ ملا، تو اس نے اپنے 5 روپے جو کانٹریبیوٹ کیے تھے یا 10 روپے دیے تھے وہ بھی گئے، اس چیز کی اجازت نہیں. آپ دیکھیں جتنی لمبی لسٹ آئی ہے جانوروں کی، اس کے جب یہ اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے، اور خاص طور پہ یہ جو شروع سے مکی دور سے چلا آیا کہ حرمت علیکم المیتۃ، کہ تم پر تو مردار حرام کر دیا گیا، اس پر مشرکین مکہ نے بہت باتیں بنائی. انہوں نے کہا کہ واہ یہ کیا بات ہوئی، جو تم ذبح کرو وہ ہے حلال اور جس کو اللہ مار دے وہ ہے حرام. اس کو آپ دیکھیں نا، ریٹرک جس کو ہم کہتے ہیں، اس طرح باتیں کرنے کا تو انسان چاہے تو طرح طرح کی باتیں بنا سکتا ہے. سننے میں کتنی لوجیکل لگتی ہے نا یہ بات، کہ اچھا اللہ جس کو مار رہا ہے وہ تو ہو گیا حرام، اور تم جس کو مار رہے ہو وہ ہو گیا حلال. کوئی جواب دے سکتا تھا اس کا؟ کوئی جواب نہیں ہے ان چیزوں کا. یہ تو بات ساری ایمان کی ہے، کہ ہمیں تو کرنا وہ ہے جو ہمارے رب نے ہم سے کہہ دیا اور بس. فرمایا ذالکم فسق، یہ سب اعمال فسق ہیں، مراد ہے گناہ کے کام ہیں، ان سے دور رہنا. تو جو احکام اس میں بیان کیے گئے وہ دعوت اسلامی کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جب تکمیل دین کا مرحلہ سامنے آ چکا تھا، دین اب مکمل ہو رہا تھا. اب آخری احکامات پر عہد لینے سے مطلب ہے کہ پوری شریعت پر عہد لے لیا گیا. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.